دیکھیے بھائی کتاب پر تصدیقات کی بحث، سبق اول، حجت کی بحث، دو یا زیادہ تصدیق جانی ہوئی کو ترتیب دے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کرے تو ان جانی ہوئی تصدیق کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. جیسے مثلا تم کو اس کا علم ہے کہ انسان ایک جاندار شے ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شے جسم والی ہے، تو ان دو باتوں کو جاننے سے یہ تم جان گئے کہ انسان جسم والا ہے. سبق دوم، قضیوں کی بحث. قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید کھڑا ہے. قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. اچھا بھائی، آج ہم تصدیقات کے بارے میں پڑھیں گے. آپ نے پڑھا تھا گزشتہ سبق میں کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ترتیب دے کر ہم کس کو حاصل کرتے ہیں؟ مجهول تصور کو. اور وہ جو دو یا زیادہ معلوم تصور ہیں جن جو آپ کو آگے پہنچاتے ہیں مجهول تصور تک، تو وہ جو معلوم تصور ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اور معرف بھی ان کا نام اور قول شارح بھی ان کا نام. لیکن اگر یہی چیز تصدیق میں آئے کہ دو یا زیادہ تصدیقوں کو ملایا اور انہوں نے آپ کو ایک تیسری تصدیق، ایک مجهول تصدیق تک پہنچا دیا، تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں جنہوں نے آگے مجهول تک پہنچایا، تو یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو دلیل اور حجت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت. دلیل تو نام سے پتا چل رہا ہے، یہ دلالت سے ہے، دلالت. اور دلالت کا کیا معنی؟ رہنمائی کرنا، پتا بتلانا. ایک چیز کیا کرے، دوسری چیز کا پتا بتلائے، اس کو دلالت کہتے ہیں. اسی سے دلیل ہے. دلیل وہ چیزیں جو آگے ایک تیسری چیز تک ہماری رہنمائی کر دیں. دیکھو وہ معلوم تصدیقات نے ہماری رہنمائی کی کہاں تک؟ مجهول تصدیق تک. تو اس لیے ان کو دلیل کہتے ہیں. اور نیز ان کا دوسرا نام حجت ہے. حجت کا معنی ہے غالب آنا. جب آپ دلیل دیتے ہیں تو آپ اپنے مخالف پر غالب آ جاتے ہیں، بحث کے اندر اس پر آپ غالب آ جاتے ہیں. بحث اسی طرح ہوتی ہے نا، وہ اپنی دلیل پیش کرے گا، آپ اپنی دلیل پیش کریں گے. تو جب آپ دلیل پیش کریں گے اور منطقی قوانین کے مطابق دلیل ذکر کریں گے تو آپ اپنے مخالف پر غالب آ جائیں گے. تو اس لیے یہ جو معلوم تصدیقات ہیں ان کو جو ہمیں پہنچا رہے ہیں کہاں تک؟ مجهول تصدیق تک. تو ان معلوم تصدیقات کو حجت بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان اپنے مخالف پر بحث کے اندر غالب آ جاتا ہے. اور نیز ان کو دلیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہاں تک؟ مجهول تصدیق تک. وہی ان کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں. اس کی مثال میں نے ذکر کی تھی. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں اور اس مدرسے میں پڑھنے والا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ میں بھی بڑا منطقی ہوں. یہ جیسے اس کتاب والے نے مثال دی، مثلا آپ کہتے ہیں انسان ایک جاندار. دیکھو نتیجہ خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گا. انسان ایک جاندار شے ہے اور ہر جاندار شے جسم والی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ انسان جسم والا ہے. انسان ایک جاندار شے ہے اور ہر جاندار شے جسم والی ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ انسان بھی جسم والا ہے. تو دیکھو یہ دو معلوم تصدیقوں نے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا؟ مجهول تصدیق تک پہنچا دیا. جیسے آپ کہتے ہیں آج آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور جس دن آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوں اس دن بارش ضرور ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہ آج بارش ضرور ہوگی. دیکھا یہ دو تصدیقوں کو ملایا تو انہوں نے خود بخود ہماری رہنمائی کر دی کہاں تک، مجہول تصدیق تک. یہ جو معلوم تصدیقات تھیں ان کو تو کیا کہتے ہیں؟ دلیل اور حجت. اور وہ جو مجہول تصدیق حاصل ہوئی، یاد رکھیے، اس کو نتیجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہتے ہیں. نتیجہ. تو دیکھیے اب کتاب پر تصدیقات کی بحث، سبق اول حجت کی بحث، دو یا زیادہ تصدیق جانی ہوئی. جانی ہوئی کیا معنی؟ معلوم. معلوم دو یا زیادہ تصدیق جانی ہوئی کو ترتیب دے کر جب کوئی نہ جانی ہوئی بات معلوم کریں تو ان جانی ہوئی تصدیق کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. حجت کیوں کہتے ہیں؟ حجت کا معنی ہے غالبانہ، کیونکہ اس کے ذریعے آپ اپنے مخالف سے بحث میں غالب آ جاتے ہیں، اپنے مخالف پر بحث میں غالب آ جاتے ہیں. اور نہیں، اس کو دلیل بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نتیجے تک ہماری رہنمائی کرتی ہیں. جیسے مثلا تم کو اس کا علم ہے کہ انسان ایک جاندار شے ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہر جاندار شے جسم والی ہے، تو ان دو باتوں کو جاننے سے یہ تم جان گئے کہ انسان جسم والا ہے. انہوں نے دلیل بھی ذکر کر دی اور اس کا نتیجہ بھی ذکر کر دیا. آگے دیکھیے سبق دوم، دوسرا سبق، قضیوں کی بحث. قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید کھڑا ہے. اس کو قضیہ کہتے ہیں. دیکھو قضیہ کی تعریف کیا کر رہے ہیں، وہ مرکب لفظ ہے. آپ نے مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا تھا یا نہیں؟ مرکب کسے کہتے ہیں؟ کہ جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت کا ارادہ کیا جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. یعنی یوں کہ آسان لفظوں میں کہ دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں اور ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو اور اس دلالت کا ارادہ بھی کیا جائے. تو جملے میں اسی طرح ہوتا ہے نا، زید کھڑا ہے یا زید عالم ہے. دیکھو زید کا اپنا معنی، عالم ہونے کا اپنا معنی، اور ہے کا اپنا معنی، اور ہر ایک اپنے اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور آپ نے بھی اسی کا ارادہ کیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ مرکب ہے. بھائی مرکب. تو کہتے ہیں قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. یعنی یہ جملہ خبریہ ہے. آپ پڑھ چکے ہوں گے نحو کے اندر کہ جملہ دو قسم پر ہے، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جبکہ جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا نام ہے، کہ مجھے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میں نے تو بات کی کوئی نہیں، میں نے تو سوال پوچھا ہے آپ سے، میں نے کوئی خبر دی نہیں، کوئی بات آپ کو بتلائی نہیں. ہاں جب کوئی بات بتلاؤں اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے سوال کیا، اور سوال کس قسم، اس سوال کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام. اور استفہام کس قسم میں سے ہے؟ یہ جملہ انشائی. یا میں کسی کو آواز دیتا ہوں، اے زید. اب مجھے بتائیے اے زید، کیا اس پر مجھے کوئی سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ اگر کہے گا تو میں کہوں گا بھائی میں نے تو کوئی بات کی نہیں، میں نے تو زید کو صرف اپنی طرف متوجہ کیا ہے، آواز دی ہے. اگر میں نے کوئی بات کی ہوتی پھر آپ مجھے سچا یا جھوٹا کہتے. یا دوسری، یا مثلا میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، ابھی میں نے صرف قسم اٹھائی ہے، کیا اس پر کوئی مجھے سچا یا جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس قسم پر کوئی مجھے سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ انشاء ہے. ہاں آگے جواب قسم اور چیز ہے، اس پر مجھے سچا یا جھوٹا کوئی کہہ سکتا ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں، کوئی آدمی قسم بھی اٹھا لیتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یا آپ کہتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے. یہ قسم کے اعتبار سے نہیں کہہ رہے آپ اس کو، یہ آپ آگے جواب قسم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. جو آگے قسم کے بعد انسان بات کرتا ہے نا، اس کو جواب قسم کہتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کل بازار گیا تھا، تو اللہ کی قسم اس کے اعتبار سے کوئی آپ کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہتا. ہاں آگے جو آپ نے بات کی کہ میں کل بازار گیا تھا، اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سچا کہے یا جھوٹا کہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قسم بھی انشاء کی قسم میں سے. تو جملہ خبریہ وہ ہے جس میں آپ کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں، کسی کو کوئی خبر دیتے ہیں، اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جملہ خبریہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے. اور اسی جملہ خبریہ کو منطق میں قضیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قضیہ. قاف پر زبر ہے, ضاد کے نیچے زیر ہے اور یا مشدد ہے. قضیتن قضیتن. تو قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. مثلا جیسے زید کھڑا ہے, آپ نے کسی کو بتلایا زید کھڑا ہے تو کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا کہہ سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب مجھے آپ بتائیے بھائی, میں آپ سے کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے جی, اس پر سچا ہے جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں؟ شابش, کہہ سکتے ہیں, یہ جملہ خبریہ ہے. اور مثال لے لیں, میں مدرسے میں پڑھتا ہوں جی, ہاں تو یہ بھی کیا ہے؟ قضیہ ہے. اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اچھا مثلا میں کہتا ہوں آسمان اوپر ہے, اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جی کیوں, ہے ہی اوپر. شاباش. یا میں کہتا ہوں زمین نیچے ہے, اس کے کہنے والے کو سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. یاد رکھو یہ دونوں بھی قضیے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ آپ نے واقعے کو نہیں دیکھنا, واقعے میں کیا ہے, آپ صرف اس جملے کو دیکھیں. ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ آسمان اوپر ہے. فرض کرو ایک آدمی ایسا ہے جس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آسمان اوپر ہے یا اوپر نہیں, تو ویسے لفظ سے جملے پر غور کرو, اس میں دوسرے کو کوئی بات بتلائی جا رہی ہے یا نہیں بتلائی جا رہی؟ جب بات بتلائی جا رہی ہے تو بس اس کو قضیہ کہیں گے, چاہے واقعے کے مطابق ہو چاہے واقعے کے مخالف. اب دیکھو میں نے کہا آسمان اوپر ہے, اب اس میں جھوٹ کا تو احتمال ہی نہیں ہے, سچ ہی سچ ہے. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ قضیہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. لیکن یہاں تو سچا ہی کہہ سکتے ہیں, جھوٹا کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن آپ واقعے کو نہ دیکھیں کہ واقعے میں واقعی آسمان اوپر ہے, آپ واقعے سے قطع نظر صرف اس جملے پر غور کریں کہ کیا اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. یا جیسے دیکھو مثلا آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اب یہ سچ ہی سچ ہے, اس میں کسی قسم کا جھوٹ نہیں, لیکن یہ قضیہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حالانکہ واقعے کے مطابق ہے, واقعے کے اعتبار سے اس میں جھوٹ کا احتمال نہیں, لیکن واقعے سے قطع نظر, واقعے کی طرف نظر نہ کریں کہ واقعے میں کیا ہے, ویسے اس جملے پر غور کریں اس میں کوئی بات بتلائی جا رہی ہے کہ نہیں بتلائی جا رہی. بات تو بتلائی جا رہی ہے, اور اس کی جب بھی کوئی بات بتلائے تو اس کے کہنے والے کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سچا ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کافر اس کو رد کرتے ہیں یا نہیں کرتے, وہ نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قضیے میں آپ یاد رکھیں, آپ نے واقعے کو نہیں دیکھنا, آپ نے صرف اس جملے پر غور کرنا ہے. یا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زمین اوپر ہے, زمین اوپر, اب اس میں تو جھوٹی جھوٹ ہے, سچ کا تو کوئی احتمال ہی نہیں, لیکن قطع نظر واقعے کے آپ صرف اس جملے پر غور کریں زمین اوپر ہے, اس میں کوئی بات بتلائی جا رہی ہے کہ نہیں بتلائی جا رہی؟ بات بتلائی جا رہی ہے, خبر دی جا رہی ہے, اور ہر خبر کے دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. اس میں واقعے کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ واقعے کے مطابق ہے یا مخالف ہے, بس اس لفظوں پہ غور کرنا ہے. قضیہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں. جیسے زید کھڑا ہے. قضیہ کی دو قسمیں ہیں, قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. بھئی دو قسمیں ہیں اس کی, ایک قضیہ حملیہ اور ایک قضیہ شرطیہ. قضیہ شرطیہ تو اگلے سبق میں آئے گا, بس اتنا یاد رکھیں قضیہ شرطیہ میں دو قضیے ہوں گے, دو قضیے مل کر قضیہ شرطیہ بنائیں گے. کیا کریں گے؟ دو قضیے مل کر کیا کریں گے؟ ایک قضیہ. تو اس میں ایک ہی قضیے کے اندر دو قضیے ہوں گے, جبکہ اس کے علاوہ باقی سارے قضیہ حملیہ ہیں. قضیہ حملیہ اس میں دو قضیے نہیں ہوتے, دو حصے ہوتے ہیں, دو مفرد ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ دو مفرد ہوتے ہیں. یعنی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوتا ہے, یہ ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہوتی ہے. میں نے کہا زید عالم ہے, دیکھو ایک ہے زید اور ایک ہے عالم ہونا, میں نے ان دونوں کو جوڑ دیا، یہ دو مفرد تھے، میں نے کیا کیا ان دونوں کو جو، تو قضیہ حملیہ میں دو مفرد ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ قضیہ شرطیہ میں دو مفرد نہیں ہوتے، دو قضیے ہوتے ہیں. آگے تفصیل آ جائے گی، مثالیں آ جائیں گی، زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا یاد رکھیں کہ قضیہ شرطیہ کتنے قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، دو قضیوں سے، جبکہ باقی عام قضیے جتنے ہیں وہ سب قضیہ حملیہ کہلاتے ہیں بھائی. تو قضیہ حملیہ میں ہمیشہ ایک چیز کا ثبوت ہوتا ہے دوسری چیز کے لیے، یا ایک چیز کی نفی ہوتی ہے دوسری چیز سے. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے، دیکھو زید کے لیے عالم ہونے کا ثبوت ہے، آپ زید کے لیے عالم ہونے کا اثبات کر رہے ہیں. اور ایک میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے، دیکھو میں زید سے عالم ہونے کی نفی کر رہا ہوں. تو قضیہ حملیہ یاد رکھیے، یا تو اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوگا، اور اس کو قضیہ موجبہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قضیہ موجبہ. اور یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہوگی اور اس کو قضیہ سالبہ کہتے ہیں. یعنی یوں کو قضیہ حملیہ میں یا تو اس بات ہوگا یا نفی ہوگی. اس بات اور نفی جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ نفی کے اندر نہیں وغیرہ کا لفظ آئے گا، اور اس بات میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہوگی، اس کا اس بات کیا جائے گا. مثلا میں اب مجھے بتائیے کون سا کس میں اس بات ہے کس میں نفی. ہوا چل رہی ہے، اس بات ہے. بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے. زید کل یہاں آئے گا، جی زید کل یہاں آئے گا، اس بات ہی ہے نا، نفی تو نہیں ہے، نہیں کا کوئی لفظ آ رہا ہے. ہاں زید کل یہاں نہیں آئے گا، یہ کیا ہے؟ نفی ہے. آپ یہ نہ کہیں یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. بھائی مستقبل کے اعتبار سے بھی ایک آدمی کو سچا ہے جھوٹا آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے میں کل آپ سے ملنے آؤں گا، آپ دوسرے کو کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہمیشہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا. تو دیکھا مستقبل کے اعتبار سے بھی، تو بات چاہے ماضی کی ہو، چاہے حال کی ہو، چاہے مستقبل کی ہو، تینوں کے اعتبار سے کسی کو سچا ہے جھوٹا آپ کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو لہذا اس بات وہ ہوگا جس میں نہیں وغیرہ نہ ہو، اور نفی وہ جس میں نہیں وغیرہ ہو. مثلا میں کہتا ہوں ہوا نہیں چل رہی، یہ کون سا قضیہ ہے؟ اس میں نفی ہے. اچھا بارش نہیں ہو رہی، نفی ہے. شاباش. تو زید کھڑا ہے، یہ کیا ہے؟ اس بات. زید عالم نہیں ہے، نفی ہے. شاباش. تو جس میں، جس قضیے میں اس بات ہو اس کو کہتے ہیں قضیہ موجبہ. کیا کہتے ہیں؟ موجبہ. موجبہ او جب، آپ تو صرفی ہیں بھائی، او جب یوجب ایجابا فہوا موجب، یہ اس میں فاعل ہے، اور اسی سے مؤنث کا صیغہ کیا بن گیا؟ موجبۃ موجبہ. یہ کیا ہے؟ مؤنث. قضیہ کے آخر میں گولتا ہے یا نہیں؟ تو قضیہ مؤنث ہوا، تو اس کی صفت بھی کیا آئے گی؟ موجب نہیں آئے گی بلکہ موجبہ آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہوں گے یا نحو میں پڑھیں گے کہ مذکر کے لیے مذکر صفت لاتے ہیں، مؤنث کے لیے مؤنث صفت لاتے ہیں. تو جس قضیے میں اس بات ہو یا ایجاب ہو، ایجاب اور اس بات کا ایک معنی ہے. ایجاب کا کیا معنی؟ اس بات کا کیا معنی؟ ثابت کرنا. اور ایجاب کا معنی بھی ثابت کرنا، دونوں کا ایک ہی معنی ہے. جیسے سلب اور نفی کا ایک معنی ہے، سلب کا معنی نفی کرنا، سلب کا کیا معنی؟ اسی سے قضیہ سالبہ ہوا جس میں نفی کی جا رہی ہے، اور قضیہ موجبہ جس میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اس بات کیا جا رہا ہے. تو لہذا قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. واقع سے قطع نظر، واقع کو نہیں دیکھنا کہ واقع کے اعتبار سے یہ کیا ہے، بس صرف یہ دیکھیں کہ اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، وہ قضیہ ہے. اور پھر اگر دو مفردوں سے مل کر بنا ہے تو وہ قضیہ حملیہ ہے، اور اگر دو قضیوں سے مل کر بنا ہے تو وہ قضیہ شرط. اور قضیہ حملیہ کے اندر پھر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے ثبوت ہوگا، یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی. اگر ایک چیز کا ثبوت ہو دوسری چیز کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہراؤ بھائی زبان سے، قضیہ موجبہ. کیا کہتے ہیں؟ قضیہ موجبہ. موجبہ یعنی مثبتہ. ایجاب اور اس بات کا ایک معنی، ایجاب کا کیا معنی؟ اس بات، ثابت کرنا، ثابت. تو جس قضیے میں اس بات ہو قضیہ حملیہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ موجبہ. اور اگر اس میں نفی ہو قضیہ حملیہ میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ سالبہ. پھر دوہراؤ بھائی، اگر قضیہ حملیہ میں اس بات ہو تو اس کا کیا نام ہے؟ قضیہ موجبہ. اور اگر اس میں نفی ہو تو اس کا کیا نام ہے؟ قضیہ سالبہ. تو قضیہ حملیہ اگر اس میں ایک چیز کا اس بات ہو دوسری چیز کے لیے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ موجبہ. یا یوں کہ قضیہ حملیہ موجبہ. اور اگر اس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ سالبہ کہتے ہیں. ایجاب کا معنی اس بات اور سلب کا معنی نفی. پھر دوہراؤ، ایجاب کا معنی اس بات اور سلب کا معنی نفی. یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں یا خبر دیتے ہیں تو وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ جب بھی آپ کسی کو کوئی بات بتلاتے ہیں یا کوئی خبر دیتے ہیں وہاں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک وہ چیز جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں یا خبر دیتے ہیں. مثلا میں نے کہا زید عالم ہے، کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ کس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں؟ زید کے بارے میں. تو ایک یہ چیز. دوسری جو آپ نے بات کرنی ہے، جو آپ نے خبر دینی ہے، یعنی عالم ہونا، عالم. اور تیسرا کہ کس طرح کی بات اور کس طرح کی خبر دینی ہے، ہونے کی یا نہ ہونے کی. زید عالم ہے یا زید عالم نہیں ہے. تو کتنی چیزیں ہوں گی؟ تین. جب بھی آپ بات کرتے ہیں، جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی کو بات بتلائیں یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو خبر دیں تو وہاں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین چیزیں. پہلی چیز کیا؟ وہ چیز جس کے بارے میں بات کریں یا جس کے بارے میں خبر دیں. اور دوسرا وہ جو بات کریں یا وہ جو خبر دیں. اور تیسرا وہ کہ کس طرح کی خبر دینی ہے، ہونے کی یا نہ ہونے کی. تو وہ چیز جس کے بارے میں آپ بات بتلاتے ہیں، جس کے بارے میں آپ خبر دیتے ہیں، اس کو موضوع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ موضوع. یہ آگے کتاب میں بھی آ رہا ہے، میم واو ضاد واو اور عین، موضوع. اور وہ جو آپ بات بتلاتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اس کو منطق میں محمول کہتے ہیں، میم ہا میم واو لام، محمول بھائی. اور وہ جو ہونا بتلاتے ہیں یا نہ ہونا اس کو رابطہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رابطہ کہتے ہیں. تو جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کسی کو بات بتلائیں یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو خبر دیں وہاں کتنی چیزیں ہوں گی؟ تین. نمبر ایک، جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع. اور دوسری، وہ جو بات کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمول. اور کس طرح کی بات آپ کرتے ہیں، ہونے کی یا نہ ہونے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. بھائی آپ کو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ہے قول معقول، ایک ہے قول ملفوظ. جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، بات پہلے آپ کے ذہن میں آتی ہے اور پھر آپ اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں. تو جب تک بات ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے؟ وہ قول معقول ہے. اور جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول ملفوظ کہتے ہیں. یاد رکھیے، جو منطق کی جتنی بحثیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سارے قول معقول کے اعتبار سے ہیں. کس اعتبار سے ہیں؟ یہ ساری قسمیں اور تقسیم وغیرہ قول معقول کے اعتبار سے ہیں. لیکن چونکہ قول ملفوظ اسی قول معقول پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا اس قول ملفوظ پر بھی یہی حکم، یہی نام اس کے بھی رکھ دیے جاتے ہیں. مثلا دیکھو انسان ایک کلی ہے. انسان کیا ہے؟ زید بھی انسان، عمر بھی انسان، بکر بھی انسان. تو انسان کیا ہے؟ کلی. لیکن انسان کا لفظ نہیں کلی، انسان کا مفہوم جو آپ کے ذہن میں ہے وہ کلی ہے. کلی اور جزی ہونا کس کا کس میں ہوتا ہے؟ کلی اور جزی مفہوم ہوا کرتا ہے. تو انسان کا جو مفہوم ہے وہ کلی ہے, لیکن اسی لفظ انسان کو بھی پھر کلی کہہ دیتے ہیں کیونکہ انسان اسی مفہوم پر دلالت کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا جیسے زید, میں نے لفظ زید بولا تو آپ کے ذہن میں زید کی ذات آ گئی, تو یہ ہے زید کا مفہوم. یہ کیا ہے؟ زید کا مفہوم. اور یہ جزی ہے. یہ مفہوم کیا ہے؟ جزی ہے. تو جزی ہونا یہ اس مفہوم کو کہیں گے, لیکن چونکہ لفظ زید اسی مفہوم پر کیا کر رہا ہے, تو اس لفظ زید کو بھی پھر جزی کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ در حقیقت کلی اور جزی لفظ نہیں ہوتے, بلکہ کلی اور جزی مفہوم ہوتے ہیں. تو کلی اور جزی ہونا یہ مفہوم ہوتا ہے, لیکن اس مفہوم پر جو لفظ دلالت کرے اس کو بھی کلی اور جزی کہہ دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ اسی مفہوم پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. تو انسان کلی ہے. در حقیقت انسان کا لفظ نہیں کلی, بلکہ انسان کا مفہوم کلی, لیکن لفظ انسان کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ کہ انسان کلی ہے. اسی طرح زید کا مفہوم جزی ہے, لیکن لفظ زید کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ جزی کہہ دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو منطقی کی اصل توجہ قول معقول کی طرف ہوتی ہے, لیکن وہ قول ملفوظ سے بھی اس کو بحث کرنا پڑتی ہے, کیونکہ عقل میں آنے والی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب تک بات آپ کی عقل میں ہے دوسرے کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اس کا, لیکن جب آپ لفظوں کے ذریعے دوسرے کو بتلائیں گے تو اب اس کو بات کا پتہ چلے گا. تو لہذا منطقی کو مجبوراً پھر کس سے بحث کرنا پڑتی ہے؟ قول ملفوظ سے بھی بحث کرنا پڑتی ہے. تو قول معقول وہ ہے جو ذہن میں ہے, قول ملفوظ وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کریں, جس پر ہم تلفظ کریں, جس کو ہم بولیں, اور ایک قول مکتوب ہے, اسی بات کو جب ہم لکھ لیتے ہیں تو دیکھو لکھے ہوئے حروف بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جیسے زید کھڑا ہے, دیکھو یہ لکھا ہوا یہ قول مکتوب ہے بھائی. تو اس اعتبار سے گویا قضیہ تین قسم پر ہو گیا, ایک قضیہ معقولہ, ایک قضیہ ملفوظہ, اور ایک قضیہ مکتوبہ بھائی, لکھا ہوا. اب یاد رکھیے, دیکھو مثلا میں نے آپ سے کہا زید عالم ہے, میں نے ذہن میں دو چیزوں کا تصور کیا, ایک زید کا اور ایک عالم ہونے کا, اور پھر اس عالم ہونے کو میں نے زید کے ساتھ جوڑ دیا. تو یہ جو عالم ہونے کو میں نے زید کے ساتھ جوڑا, اس کو کہتے ہیں رابطہ. کیا کہتے ہیں؟ رابطہ. دیکھو ربط آ گیا یا نہیں, جڑ گئے نہیں. ربط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جڑنا بھائی. تو ربط کا کیا معنی ہے؟ جڑ جانا. تو دیکھو دونوں میں ربط آ گیا, لیکن پھر یہ ربط کبھی اس بات والا ہوتا ہے, کبھی نفی والا, یعنی یا تو دوسری چیز کا پہلی چیز کے لیے اس بات ہوگا یا نفی ہوگی. تو لہذا جب زبان سے ہم ادا کریں گے تو بعض زبانوں میں یہ رابطہ الگ ہمیں نظر آئے گا, بعض زبانوں کے اندر الگ لفظ نہیں. جیسے عربی زبان میں رابطہ لفظوں میں نہیں ہوتا. عربی میں زبان میں کہیں گے زید کھڑا ہے, عربی جیسے اردو میں ہے زید عالم ہے, عربی میں کہیں گے زید عالم. تو زید ہوا موضوع, عالم کیا ہوا؟ محمول. اور جو رابطہ ہے وہ مقدر ہے. وہ کیا ہے؟ مقدر ہے. یعنی فرض کر لیں موجود ہے, نظر نہیں آ رہا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیونکہ جب تک جڑیں گے, جب جڑیں گے تو بغیر رابطے کے جڑ ہی نہیں سکتے. زید الگ لفظ ہے, عالم الگ لفظ ہے. تو زید کی ذات کا نام ہے, عالم ہونے کا معنی ہے جاننے والا. تو یہ جاننے والا یہ تو بکر بھی ہو سکتا ہے, خالد بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے اس کو کس کے ساتھ جوڑا؟ زید کے. اور زید کے ساتھ تبھی جڑے گا جب بات پوری ہو, زید عالم ہے. اگر آپ صرف کہیں زید عالم تو دوسرا آپ کو کہے گا بھائی بات تو پوری کریں, عالم ہے یا نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے جو ہے جیسے اردو میں رابطہ ہے, عربی زبان میں رابطہ مقدر ہوتا ہے. تو بعض زبانوں میں رابطہ لفظوں میں موجود ہوتا ہے, بعض زبانوں میں رابطہ مقدر ہوتا ہے, جیسے عربی کے اندر ہے بھائی. اچھا چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. قضیہ حملیہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو مفرد سے مل کر بنے، ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اس بات ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہو گئی، نفی ہو. اچھا پہلے ذرا کتاب پر دیکھ لیجئے. قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، جیسے زید کھڑا ہے. قضیہ کی دو قسمیں ہیں، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ وہ قضیہ ہے جو دو مفرد سے مل کر بنے اور اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت ہو، جیسے زید کھڑا ہے کہ اس میں زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا گیا ہے، یا ایک شے سے دوسری شے کی نفی ہو، جیسے زید عالم نہیں کہ اس میں زید کے عالم ہونے کی نفی کی گئی ہے. اول کو موجبہ اور دوسرے کو سالبہ کہتے ہیں. قضیہ حملیہ کے جزء اول کو موضوع اور دوسرے جز کو محمول کہتے ہیں. موضوع وہ جس کے بارے میں بات کی جائے اور محمول وہ جو بات کی جائے، اور جو ان دونوں کے درمیان نسبت ہے اس پر جو لفظ دلالت کرے اس کو رابطہ کہتے ہیں. جیسے زید کھڑا ہے، اس قضیہ میں زید موضوع ہے اور کھڑا محمول ہے اور لفظ ہے رابطہ ہے. آگے بھائی، قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں بھائی. قضیہ مخصوصہ، قضیہ تبعیہ، قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ. جی آسان ہے بھائی، آسان. یاد رکھیے قضیہ مخصوصہ، اسی کا دوسرا نام ہے قضیہ شخصیہ بھی. قضیہ مخصوصہ اور قضیہ شخصی. قضیہ مخصوصہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کوئی معین چیز ہو. قضیہ مخصوصہ کون سا قضیہ ہے؟ کوئی معین چیز ہو. مثلا زید تمہارا دوست ہے. دیکھو موضوع کیا ہے؟ زید. اور زید کیا ہے؟ ایک معین ذات کا نام ہے، ایک معین چیز کا. اور یہ ہمارا مدرسہ ہے. دیکھو یہ کسی متعین کی طرف اشارہ ہوا یا نہیں ہوا، لہذا یہ بھی کیا ہے؟ قضیہ ہے مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ. یا لاہور ایک بڑا شہر ہے. دیکھو لاہور کیا ہے؟ ایک متعین شہر کا نام ہے. تو یہ بھی قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ ہوا. یعنی یوں کہو قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ اس کا موضوع جزی ہوگا. توجہ ہے، قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ اس کا موضوع جزی ہوگا، کلی نہیں ہوگا. دیکھو لاہور کیا ہے؟ ایک جزی. کیا ہر شہر کو لاہور کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا ہر آدمی کو زید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ایک جزی ہے، ایک متعین ہے، اسی کو کہیں گے. تو جو بھی کسی متعین، جس کا موضوع متعین ہو، وہ قضیہ مخصوصہ اور قضیہ شخصیہ ہے. اور اس کی کوئی مثال دو بھائی قضیہ شخصیہ کی. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. دیکھا قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ مخصوصہ. یا دوسرا نام کیا ہوا؟ قضیہ شخصیہ. یا تیسیر المنطق بڑی دلچسپ کتاب ہے. دیکھا تیسیر المنطق یہ کیا ہے؟ ایک خاص ایک متعین کتاب کا نام ہے، تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ مخصوصہ اور قضیہ شخصیہ. اور جبکہ اس کے مقابلے میں قضیہ تبعیہ، قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ ان کا موضوع کلی ہوگا، جزی نہیں ہوگا. قضیہ مخصوصہ کا موضوع کیا ہوگا؟ کوئی جزی ہوگا، کوئی متعین شخص، کوئی متعین چیز ہوگی. اور قضیہ تبعیہ، قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ میں ان کا موضوع کلی ہوگا، جزی نہیں ہوگا. انسان جاندار ہے، موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے کیا پہلے یہ تو بتاؤ؟ انسان. اور انسان کلی ہے یا جزی؟ کلی ہے. زید بھی انسان، بکر بھی انسان، عمر بھی انسان، تو یہ کیا ہے؟ ایک کلی ہے. تو جب قضیہ کا موضوع کیا ہو؟ کلی ہو، وہ یا تو قضیہ تبعیہ ہوگا، یا قضیہ محصورہ ہوگا، یا قضیہ محملہ ہوگا. آگے تفصیل مزید آ رہی ہے کہ پھر ان میں کیا کیا فرق ہے. تو قضیہ مخصوصہ بہرحال اس کا موضوع کوئی شخص معین، کوئی ذات معین یا کوئی معین چیز ہوگی بھائی. قضیہ مخصوصہ یا شخصیہ، وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع شخص سے معین ہو، جیسے زید کھڑا ہے کہ اس کا موضوع زید ہے اور وہ شخص سے معین ہے. قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو، افراد پر نہ ہو. بھئی ایک ہوتا ہے، ایک ہے مفہوم اور ایک ہے افراد. آپ بعض اوقات کوئی بات کرتے ہیں تو آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا، اس کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں حکم لگانا. مثلا میں نے کہا زید عالم ہے، میں نے کیا کہا؟ توجہ ہے، زید عالم ہے. آسان لفظوں میں تو میں کہوں گا میں نے زید کے بارے میں بات کی، کیا کہوں گا؟ لیکن علمی رنگ میں آپ کہیں گے میں نے زید پر حکم لگایا. میں نے کیا کیا؟ حکم لگانے کا کیا معنی ہے؟ بات کرو. زید عالم ہے، کیا کہیں گے عام لفظوں میں؟ کیا کہیں گے؟ میں نے زید کے بارے میں بات کی. اور علمی انداز میں کیسے کہیں گے؟ میں نے زید پر حکم لگایا. حکم لگایا. اب یہ جو حکم لگاتے ہیں، یاد رکھیے موضوع پر آپ حکم لگاتے ہیں، موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، تو موضوع پر کیا کرتے ہیں؟ حکم لگاتے ہیں. تو یہ حکم کبھی موضوع کے مفہوم کے اعتبار سے حکم لگا رہے ہوتے ہیں آپ، اور کبھی کبھار آپ اس کے افراد کے اعتبار سے حکم لگاتے ہیں. کس کے اعتبار سے؟ افراد. مثلا میں نے کہا حیوان نوع ہے، حیوان نوع ہے. جی بتائیے، حیوان پر میں نے کیا حکم لگایا؟ نوع ہے. تو یہ نوع ہونا یہ حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے ہے یا افراد کے اعتبار سے؟ حقیقت اور ماہیت. دیکھو یہ حقیقت کے اعتبار سے آپ حکم لگا رہے ہیں کہ حیوان کیا ہے. میں نے نوع کہا؟ نہیں، حیوان جنس ہے. آپ کو نہیں پتا؟ اب تو آپ بڑے منطقی ہو بھائی، کوئی دیر سے سبقت لسانی ہو مجھے بتا دیا کرو. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں حیوان جنس ہے، حیوان کیا ہے؟ جنس ہے. اور ایک میں کہتا ہوں کہ حیوان، ہر حیوان مرنے والا ہے. اب مجھے بتائیے مرنے والا ہے، یہ مرتا، مرنا یہ حقیقت اور ماہیت مرتی ہے کہ افراد مرتے ہیں؟ افراد مرتے ہیں. تو یہ حکم ہر حیوان مرنے والا ہے، یہ کس اعتبار سے میں حکم لگا رہا ہوں؟ افراد کے اعتبار سے. حیوان کے افراد مرتے ہیں، حیوان کی حقیقت نہیں. حیوان کی حقیقت تو موجود ہے، وہ اسی طرح رہے گی. جسم النامن حساس متحرک بل ارادہ، وہ تو ہمیشہ یہی رہے گی. تو جو مرتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں یہ افراد ہوتے ہیں. تو ہر حیوان مرنے والا ہے، یہ حکم میں کس کے اعتبار سے لگا رہا ہوں؟ افراد. اور ایک میں یوں کہتا ہوں حیوان جنس ہے، حیوان جنس. یہ جنس ہونا یاد رکھیے یہ مفہوم کے اعتبار سے ہے. کس اعتبار سے ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ افراد کے اعتبار سے نہیں. مثلا حیوان کے افراد گائے ہے، تو کیا گائے جنس ہے؟ بیل جنس ہے؟ بکرے جنس ہے؟ نہیں. تو یہ جنس ہونے کا حکم جو میں کس پر لگا رہا ہوں؟ حیوان پر. یہ کس اعتبار سے ہے؟ مفہوم اور ماہیت کے اعتبار سے ہے، افراد کے اعتبار سے نہیں ہے. بھائی اب دیکھیے کتاب پر. بھائی قضیہ طبعیہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے مفہوم پر ہو، افراد پر نہ ہو. جیسے انسان نوع ہے، اس میں نوع ہونے کا حکم انسان کے مفہوم کے لیے ہے، انسان کے افراد کے لیے نہیں. یاد رکھو یہ جنس، نوع، فصل وغیرہ یہ حقیقت اور ماہیت کی صفات ہیں، افراد کی صفات نہیں. تو لہذا جب میں نے کہا انسان نوع ہے، تو یہ دراصل میں کس انسان کے افراد پر حکم لگا رہا ہوں یا اس کے مفہوم اور ماہیت پر حکم لگا رہا ہوں؟ مفہوم اور ماہیت پر میں حکم لگا رہا ہوں. یا جیسے میں کہتا ہوں حیوان جنس ہے، تو یہ حیوان کے افراد پر حکم ہے یا اس کی مفہوم پر؟ مفہوم اور ماہیت پر یہ حکم ہے. یا اسی طرح آپ کہتے ہیں سائیکل خراب ہو گئی، آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ ہاں. اب مجھے بتائیے یہ خراب ہونے کا حکم سائیکل کے مفہوم کے اعتبار سے ہے یا افراد کے اعتبار سے؟ ظاہر سی بات ہے سائیکل کا مفہوم نہیں خراب ہوا بلکہ کیا چیز خراب ہوئی ہے سائیکل کا ایک فرد آپ کے پاس سائیکل تھی وہ خراب ہوا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ بعض اوقات آپ حکم لگاتے کس اعتبار سے؟ مفہوم کے اعتبار سے یا ماہیت کے اعتبار سے؟ اور بعض اوقات آپ حکم لگاتے کس اعتبار سے؟ افراد کے اعتبار سے حکم لگاتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کرسی ٹوٹ گئی, جی یہ کس اعتبار سے میں حکم لگا رہا ہوں؟ شاباش, افراد کے اعتبار سے حکم لگا رہا ہوں. اب یاد رکھیے ادھر دیکھو بھائی, قضیہ مخصوصہ یا شخصیہ اس میں حکم کس پر لگتا ہے؟ موضوع کیا ہوتا ہے؟ کوئی متعین شخص یا متعین چیز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ شخصیہ. اور دوسرا نام کیا ہے؟ قضیہ مخصوصہ. اور اگر حکم کسی معین چیز پر نہیں ہے بلکہ کلی پر ہے تو پھر غور کریں کہ حکم کلی کے مفہوم پر لگا رہے ہیں یا کلی کے افراد پر. اگر کلی کے مفہوم پر حکم لگا رہے ہیں, توجہ ہے, کلی کے اس کو قضیہ طبعیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قضیہ طبعیہ. اور اگر افراد پہ حکم لگا رہے ہیں, توجہ ہے, تو پھر اگر ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے یا یہ حکم بعض افراد کے لیے ہے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ محصورہ. کیا کہتے ہیں؟ اور اگر حکم تو افراد پہ لگا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ یہ حکم بعض افراد کے لیے ہے یا کل افراد کے لیے تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں. تو قضیہ محملہ میں بھی افراد پر حکم, توجہ ہے ادھر. قضیہ شخصیہ میں کس پر حکم؟ معین چیز پر, یعنی جزی پر حکم. اور جبکہ باقی قضیہ طبعیہ, قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ اس میں کلی پر حکم ہوتا ہے. کس پر؟ کلی پر. اب اگر کلی پر حکم ہے اس کی ماہیت اور مفہوم کے اعتبار سے تو پھر یہ قضیہ طبعیہ ہے, اور اگر افراد پر حکم ہے تو پھر وہ یا قضیہ محصورہ ہوگا یا قضیہ محملہ. قضیہ محصورہ میں بھی افراد پر حکم, قضیہ محملہ میں بھی افراد پر حکم. لیکن فرق یہ ہے محصورہ میں یہ ذکر ہوگا کہ یہ حکم سارے افراد کے لیے ہے یا بعض کے لیے. اگر یہ ذکر نہ ہو تو وہ قضیہ محملہ بن جائے گا. مثلا میں کہتا ہوں انسان جسم والا ہے, انسان جسم والا ہے. اب مجھے بتائیے, یہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ یہ حکم افراد پہ لگا رہا ہوں یا مفہوم پہ لگا رہا ہوں؟ انسان جسم والا ہے جی. اچھا انسان کا مفہوم جسم ہے, جسم والا ہوتا ہے. ہاں انسان کے افراد جسم والے ہوتے ہیں, مفہوم جسم والا. تو میں نے کہا انسان جسم والا ہے, کس پہ حکم لگایا؟ افراد پر حکم لگایا. اچھا میں نے کوئی بیان کیا کہ کتنے کہ کچھ تمام افراد جسم والے ہیں یا بعض افراد جسم والے ہیں؟ نہیں. تو اس کو قضیہ محملہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور اگر میں ساتھ یہ بھی بیان کر دوں کہ تمام انسان جسم والے ہیں, اب یہ کیا بن گیا؟ قضیہ محصورہ. یا میں کہہ دیتا ہوں بعض انسان جسم والے ہیں, یہ بھی قضیہ محصورہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوہرائیے. اگر قضیہ حملیہ کا موضوع شخص معین ہو, کوئی معین ذات ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ مخصوصہ اور قضیہ شخصیہ. اور اگر حکم معین چیز نہ ہو بلکہ کلی ہو, کلی پر حکم لگایا جا رہا ہے, تو پھر اگر کلی پر حکم ہے اس کے مفہوم کے اعتبار سے تو اس کا کیا نام؟ قضیہ طبعیہ. اور اگر حکم کلی کے افراد پر ہے اور یہ بھی بیان ہے کہ یہ حکم تمام افراد پر ہے یا بعض پر, تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ محصورہ. اور اگر یہ بیان نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ محملہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھیے جو قضیہ محصورہ ہے نا, محصورہ, اس میں افراد پر حکم ہوتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی بیان ہوتا ہے ہر ہر انسان, ہر ہر چیز یا بعض چیزیں. تو ہر ایک یا تمام یا کل یا بعض, یہ لفظ اس میں آئے گا. کیا کیا آئیں گے؟ ہر ہر فرد یا بعض یا تمام یا کل یا اس طرح کا کوئی بھی لفظ آ جائے گا جس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ حکم سارے افراد پہ لگایا جا رہا ہے یا بعض افراد پر، اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ محصورہ. اور یہ جو لفظ، اس کا دوسرا نام مصورہ بھی ہے. کیا نام ہے؟ مصورہ. میم سین واو مشدد ہے اور اس پر زبر ہے اور را اور گولتا، مصورہ. تو قضیہ محصورہ کا دوسرا نام کیا؟ قضیہ مصورہ. یہ جو قضیہ محصورہ ہوتا ہے نا، اس میں مثلا انسان جاندار ہے، انسان
جاندار.
اس انسان سے پہلے تمام کا لفظ آ جائے گا، تمام انسان جاندار، یا کہہ دیں گے کل انسان جاندار، یا آ جائیں گے بعض انسان. تو یہ کل، بعض، تمام وغیرہ، یہ لفظ آئیں گے. اور ان لفظوں کو سور کہتے ہیں، سین واو را. کیا کہتے ہیں؟
سور.
سور اصل میں قدیم زمانے میں شہر کے گرد ایک دیوار بنائی جاتی تھی حفاظت کے لیے، اس کو سور کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟
سور
کہتے تھے. تو جس طرح وہ دیوار پورے شہر کا احاطہ کر لیتی تھی، پورے شہر کو گھیر لیتی تھی، اسی طرح یہ جو شروع میں لفظ آیا کل یا بعض، اس نے بھی کیا کر لیا؟ موضوع کو گھیر لیا، بتا دیا کہ سارے مراد ہیں یا بعض مراد ہیں. تو لہذا قضیہ محصورہ میں کل، بعض وغیرہ یا کچھ اس طرح کا لفظ آئے گا، اور اس لفظ کو سور کہتے ہیں. اور جس قضیے میں یہ سور آئے، اس کا نام کیا ہے؟ قضیہ مصورہ. یعنی جس جو سور والا ہے، جس میں سور آ رہا ہے، یعنی سور والا جس میں سور آ رہا ہے، کل یا بعض وغیرہ کا لفظ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اچھا چلیے، پہلے یہ دیکھ لیں پھر آگے دیکھتے ہیں. قضیہ محصورہ وہ قضیہ ہے جس کا موضوع کلی ہو. دیکھا، تبعیہ میں بھی موضوع کلی تھا اور محصورہ میں بھی موضوع، لیکن وہاں حکم تھا کلی کے مفہوم پر، اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ جس کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو. اور یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہو کہ حکم اس کلی کے ہر ہر فرد پر ہے یا بعض افراد پر. جیسے ہر انسان جاندار ہے، دیکھو اس میں موضوع کلی یعنی انسان ہے، انسان کیا ہے؟ کلی ہے نا. اور حکم جاندار ہونے کا اس کے ہر ہر فرد پر ہے کہ ہر انسان جاندار ہے. اور پھر قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں اور ان کو محصورات اربعہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا، موجبہ اور سالبہ کو پہچان لیا کہ نہیں آپ نے؟ موجبہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا اثبات. اور سالبہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو. اسی طرح آپ کلیہ اور جزیہ بھی سمجھ لو. کلیہ جس میں موضوع کے ہر ہر فرد پر حکم لگایا جائے. ہر انسان جاندار ہے تو ہر انسان پر حکم لگایا یا بعض پر؟ جب ہر انسان پر ہے تو یہ کلیہ ہوا. تو کیا ہوا؟
کلیہ
یعنی کلی ہے، کل پر حکم لگایا جا رہا ہے. اور اگر کہا جائے بعض انسان جاندار ہے تو اس کو جزئیہ کہتے ہیں. جس میں ہر فرد پر حکم ہو وہ کلیہ، اور جس میں بعض پر حکم ہو وہ جزئیہ. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کون سا قضیہ کلیہ ہے اور کون سا جزئیہ ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ہر انسان جاندار ہے، ہر انسان جاندار ہے، کلیہ ہے، شاباش. میں کہتا ہوں بعض جاندار انسان ہے، جزیہ. اچھا، بعض جاندار انسان نہیں ہے، جزیہ. اچھا، ہر پتھر بے جان ہے، کلیہ، شاباش. اب ساتھ کلیہ، موجبہ اور سالبہ بھی جوڑو. موجبہ کلیہ کس کو کہیں گے؟ موجبہ بھی ہو اور کلیہ بھی ہو. سالبہ کلیہ کسے کہیں گے؟ سالبہ بھی ہو، نفی بھی ہو اور کلیہ بھی ہو. اب آپ نے بتانا ہے. تو یہ محصورات اربعہ یہ ہے. تو ان دیکھیے کتاب پر، قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں اور ان کو محصورات اربعہ کہتے ہیں. موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ. موجبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان کیا جائے کہ موضوع کے ہر ہر فرد کے لیے محمول ثابت ہے، جیسے ہر انسان جاندار. دیکھیے ہر انسان جاندار ہے، نفی ہے
نہیں،
تو یہ موجبہ ہوا. اور ہر فرد پر ہے حکم یا بعض پر؟ ہر، تو یہ کون سا ہوا؟ تو پورا نام کیا ہوا؟ موجبہ کلیہ. یہ یوں کہو قضیہ حملیہ موجبہ کلیہ، یا قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ. سورہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ سب قضیہ حملیہ کی قسمیں ہیں نا، اور یہ چار تو محصورہ کی قسمیں ہیں، تو وہ بھی ساتھ جوڑ سکتے ہیں، قضیہ حملیہ محصورہ موجبہ کلیہ. اگر آگے دیکھیے موجبہ جزیہ وہ قضیہ محصورہ ہو جس میں یہ بیان ہو کہ موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول ثابت ہے، جیسے بعض جاندار انسان ہیں. اس میں ایجاب ہے یا سلب ہے؟ بعض جاندار انسان ہے، اس میں ایجاب ہے یا سلب ہے؟ ایجاب ہے، شاباش، تو موجبہ ہوا. اور جزیہ ہے یا کلیہ ہے؟ بعض جزیہ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ موجبہ جزیہ. سالبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس، دیکھ رہے ہیں کتاب پر، سالبہ کلیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ ظاہر کیا جائے کہ محمول موضوع کے ہر ہر فرد سے نفی کیا گیا ہے، جیسے کوئی انسان پتھر نہیں. ایجاب ہے یا سلب ہے؟ سلب ہے، تو سالبہ ہوا. اور بعض انسانوں سے پتھر ہونے کی نفی ہے یا ہر انسان سے؟ ہر انسان. جب کہہ دیا کوئی انسان پتھر نہیں، تو ہر ایک سے پتھر ہونے کی نفی کر دی، تو یہ کلیہ ہوا. تو پورا نام کیا ہوا؟ سالبہ کلیہ. اور آگے دیکھیے کتاب پر، سالبہ جزیہ وہ قضیہ محصورہ ہے جس میں یہ بیان ہو کہ محمول موضوع کے بعض افراد سے سلب کیا گیا ہے، جیسے بعض جاندار انسان نہیں. اب دیکھیے اس میں سلب ہے یا ایجاب ہے؟ سلب، تو سالبہ ہوا. اور ہر جاندار سے انسان ہونے کی نفی ہے یا بعض سے؟ تو پھر کیا ہوا؟ سالبہ جزیہ ہوا، شاباش. جبکہ قضیہ محملہ وہ قضیہ ہے کہ محمول موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہے. محمول کس کے لیے؟ اور یہ نہ بیان کیا جائے کہ ہر ہر فرد کے لیے ثابت ہے یا بعض کے لیے، جیسے انسان جاندار. میں نے بتایا محصورہ کے اندر بھی حکم کس پہ لگایا جاتا ہے؟ افراد پر. محملہ میں بھی کس پر لگایا جاتا ہے؟ افراد پر. لیکن محصورہ میں کل یا بعض ہونا بیان کیا جائے گا، اور محملہ میں کل یا بعض کو ذکر نہیں. انسان جاندار ہے، یہ محملہ ہے. کیا ہے؟
محملہ.
جاندار انسان ہے یا انسان کی حقیقت جاندار ہے؟ انسان کیا ہے؟
جاندار
ہے. انسان طاقت والا ہے. جی، انسان طاقت والا ہے یا انسان کی حقیقت طاقت والی ہے؟ ہاں، طاقتور ہونا، یہ انسان کے افراد طاقتور ہوتے ہیں، کوئی حقیقت طاقتور اور کمزور نہیں ہوتی. حقیقت تو وہی ہے، ہر جگہ رہے گی. تو بعض اوقات آپ حکم کس پر لگاتے ہیں؟ افراد پر. بعض اوقات مفہوم اور حقیقت پر. تو مفہوم اور حقیقت پر حکم لگائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ طبعی. اور اگر افراد پر حکم لگائیں اور سات افراد بھی ذکر ہوں کہ کتنے ہیں، کتنے کل یا بعض، تو اس کو قضیہ محصورہ. اور اگر حکم لگائیں تو افراد پر لیکن کل یا جز ہونا ذکر نہ ہو، تو اس کو قضیہ محملہ کہتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جی، پھر دے مختصراً خلاصہ سمجھ لیں بھائی. آپ نے پڑھا قضیہ وہ مرکب لفظ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. پھر یہ دو قسم پر ہے، قضیہ حملیہ اور قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ وہ ہے جو دو مفرد سے مرکب ہو، اور قضیہ شرطیہ وہ ہے جو دو قضیوں سے مرکب ہو. اور پھر آپ نے پڑھا قضیہ حملیہ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک موضوع، ایک محمول اور ایک رابطہ. اور پھر آپ نے پڑھا قضیہ حملیہ کی چار قسمیں ہیں، قضیہ مخصوصہ، قضیہ طبعیہ، قضیہ محصورہ اور قضیہ محملہ. قضیہ مخصوصہ کا دوسرا نام کیا؟ قضیہ شخصیہ. اور یہ اس قضیے کو کہتے ہیں جس کا موضوع شخص معین ہو یا ذات معین ہو.
اور جبکہ باقی تین جو قضیہ حملیہ کی قسمیں ہیں ان کا موضوع کلی ہوتی ہے، کوئی معین شخص یا معین ذات نہیں ہوتی، اور پھر اس میں اگر حکم کلی کے مفہوم پر لگایا جائے، اس کی حقیقت اور ماہیت پر حکم لگایا جائے تو اس کا نام قضیہ طبعیہ ہے، اور اگر حکم افراد پر لگایا جائے اور ساتھ یہ بیان نہ کیا جائے کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض، تو اس کا کیا نام ہے؟ قضیہ محملہ. اور اگر یہ ذکر کر دیا جائے کہ کل افراد مراد ہیں یا بعض افراد، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ محصورہ. اور اس قضیہ محصورہ کا دوسرا نام کیا؟ قضیہ مصورہ. کیا نام ہے؟ مصورہ. اس میں سور ذکر ہو گئے، جو کل اور جز پہ جو لفظ دلالت کرے گا اس کو سور کہتے ہیں، تو اس کا نام کیا؟ قضیہ مصورہ. اور اس قضیہ محصورہ کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک کیا؟ موجبہ کلیہ، دوسرا موجبہ جزیہ، تیسرا سالبہ کلیہ، اور چوتھا سالبہ جزیہ. شاباش بھائی. اچھا، طبعیہ اور محمد اس میں فرق کیسے کریں گے؟ طبعیہ دیکھو، میں نے ابھی کہا انسان جاندار ہے، انسان جاندار ہے، توجہ ہے، سب کی قیمتی بات ذکر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا انسان جاندار ہے، یہ قضیہ طبعیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے؟ انسان جاندار ہے، محصورہ تو ہے ہی نہیں نا، کل یا جز تو ذکر ہی نہیں، تو یہ قضیہ محملہ ہے یا قضیہ طبعیہ ہے؟ خصوصاً اشتباہ بڑا پڑتا ہے اس میں کہ یہ قضیہ طبعیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے. تو اس میں یہ دیکھ لیا کرو کہ کل اور جز پہ حکم لگ سکتا ہے یا نہیں. اگر کل اور جز پہ حکم لگ سکے تو سمجھ جائیں یہ محملہ ہے، انسان جاندار ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان جاندار ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ آپ کہہ سکتے ہیں بعض انسان جاندار ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن کہا نہیں گیا معلوم ہو یہ محملہ ہے. اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر انسان جاندار ہے یا بعض، اگر نہیں کہہ سکتے، کوئی ایسی مثال آ گئی، تو پھر آپ کہہ دیں گے یہ قضیہ محملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کل جز ہو ہی نہیں سکتا، یہ کون سا قضیہ طبعی ہے. مثلا میں کہتا ہوں انسان نوع ہے، انسان
نوع.
اب آپ نے پتا چلانا ہے یہ طبعیہ ہے یا محملہ ہے. سور نہیں ذکر نا، سور سے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ معصورہ ہے، افراد پہ حکم لگایا جا رہا ہے، بعض پہ یا کل افراد پہ حکم لگے گا نا، تو وہاں تو آپ فوراً محصورہ سے آپ پتہ چلا لیں گے کہ یہ حکم افراد پہ لگایا جا رہا ہے. لیکن طبعیہ اور محملہ میں فرق مشکل ہوتا ہے، کیسے پہچانیں گے؟ میں نے بتایا اگر ایسا قضیہ ہے جس میں حکم لگایا جا رہا ہے اور کل اور جز ساتھ ذکر نہیں، تو پھر اس کے ساتھ کل اور جز کو جوڑ کر دیکھو، اگر کل اور جز اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو سمجھ جاؤ یہ محملہ ہے، یہ کیا ہے؟ محملہ. اور اگر کل اور جز اس کے ساتھ نہیں جڑتے تو سمجھ جاؤ یہ کیا ہے؟ طبعیہ ہے. میں نے کہا انسان جاندار ہے، تو اس کے ساتھ کل اور جز جڑتے ہیں یا نہیں جڑتے؟ ہر انسان جاندار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جڑ رہا ہے، بعض انسان جاندار ہیں، یہ بھی جڑ رہا ہے بھائی، سورج سمجھ میں آ گئی. بعض انسان جاندار ہیں، آپ یہ نہ کہیں تو انسان تو سارے ہی جاندار ہیں، بھائی باقیوں کی میں نے بات نہیں کی، میں نے کب کہا وہ بے جان ہے؟ میں نے صرف کچھ کے بارے میں کہہ دیا کہ بعض انسان کیا ہے، میری بات غلط ہے؟ نہیں، بات میری ٹھیک ہے، باقیوں کے بارے میں میں نے بات نہیں کی. ان کے بارے میں خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں وہ جاندار نہیں ہے، میں نے کب کہا وہ جاندار نہیں ہے، میں نے صرف اتنا کہا بعض انسان کیا ہے، میری بات ٹھیک ہے یا غلط مجھے بتائیں؟ بات ٹھیک ہے. تو دیکھا انسان جاندار ہے، اس میں کل پر بھی حکم لگا سکتے ہیں ہر انسان جاندار ہے، اور بعض پر بھی لگا سکتے ہیں بعض انسان کیا ہے، لہذا معلوم ہوا انسان جاندار ہے. یہ قضیہ کون سا ہوا؟ محملہ ہوا. کیا ہوا؟ کل اور جز ذکر ہو سکتے ہیں لیکن ذکر نہیں کیے گئے، اور اگر کل اور جز نہیں ہو سکتا تو وہ قضیہ طبعیہ ہے. جیسے مثال میں ذکر کر رہا ہوں، انسان نوع ہے، اب مجھے بتاؤ ہر انسان نوع ہے؟ ہر انسان نوع ہے؟ آپ نوع ہیں، نوع تو اس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک حقیقت والے افراد پر بولا جائے. کیا تھا؟
ایک حقیقت پر بول جائے دوسرا حقیقت.
وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی جزیات پر بولی جائے کہ ان جزیات کی حقیقت کیا ہو، ایک ہو. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو ہر انسان نوع ہے یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ہر انسان یا بعض انسان نوع ہے یہ نہیں, کیونکہ نوع ہونے کا حکم افراد کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ کس اعتبار سے ہے؟ مفہوم اور حقیقت کے اعتبار سے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ کہ وہ نوع ہے. وہ کیا ہے؟
نوع.
یا اور مثال لے لیں, حیوان جنس ہے. حیوان کیا ہے؟ جنس ہے. اب مجھے بتائیے, طبعیہ ہے یا محملہ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہر حیوان جنس ہے؟ کیا گدا جنس ہے؟ گدا تو فرد ہوا نا, اور جنس اور فصل یہ تو کلیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ کلی ہے. کیا ہے؟ اور ایک فرد وہ تو جزی ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہی میرا خیال, تھک گئے, سبق کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. پھر دے سنو, طبعیہ اور محملہ میں فرق عموماً مشکل ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہاں کلیت یا جزیت کو ذکر کیا جا سکے تو سمجھ جائیں کلیت اور جزیت ممکن تھی, پھر بھی ذکر نہیں کی گئی, معلوم ہو یہ محملہ ہے. کیا ہے؟ اور اگر کلیت اور جزیت کو ذکر کرنا وہاں درست ہی نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ کیا ہے؟ قضیہ طبعیہ ہے. مثلاً میں نے کہا حیوان جنس ہے. اب یہ حیوان پر جو جنس ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے وہ اس کی ماہیت اور حقیقت اور مفہوم کے اعتبار سے لگایا جا رہا ہے کہ یہ وہ مفہوم ہے جو کثیرین میں, مختلف حقیقتوں والے کثیر افراد میں, چیزوں میں پایا جا رہا ہے. تو جنس, نوع, فصل وغیرہ یہ جو حکم لگائے جاتے ہیں یہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ مفہوم کے اعتبار سے ہوتے ہیں, افراد کے اعتبار سے نہیں ہے. لہذا حیوان جنس ہے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہر حیوان جنس ہے؟ نہیں کہہ سکتے. بعض حیوان جنس ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. لہذا معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ قضیہ طبعیہ ہے. اچھا اب مجھے بتائیے, انسان ضاحق ہے. انسان ضاحق ہے, مجھے بتائیے یہ طبعیہ ہے یا محملہ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان ضاحک ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں بعض انسان ضاحک ہے؟ ہر انسان ضاحک ہنسنے والا ہے یا نہیں؟ ہر انسان ہنسنے والا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں بعض انسان کیا ہے؟ ہنسنے. تو حقیقت ہنستی ہے یا انسان کے افراد ہنستے ہیں؟ انسان کے افراد ہنستے ہیں. حقیقت تو وہ پرزیب کا نام ہے جن سے وہ چیز بنی ہے. اس میں ہنسنا نہ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اس میں طاقتور کمزور ہونے کی کیا بات ہے؟ تو اگر طاقتور ہونے کا حکم لگا رہے ہیں وہ بھی افراد پر, اگر ضاحک ہونے کا حکم لگا رہے ہیں وہ بھی کس اعتبار سے ہے؟ افراد کے اعتبار سے ہے. اچھا اور کوئی مثال دیں بھائی. انسان محنتی ہے, جی یہ قضیہ طبعیہ ہے یا محملہ ہے؟ جی محملہ ہے. محنتی انسان کے افراد ہوتے ہیں, حقیقت نہیں محنتی. حقیقت تو اس کی حوالے ناطق ہے, اس میں محنتی نہ محنتی ہونے نہ ہونے کا کیا مطلب؟ وہ تو اس کی حقیقت ہے. وہ دو پرزے ہیں جن سے کیا ہے؟ انسان بنا ہے بھائی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. یہ سوالات دیے ہوئے کتاب میں, آخر میں یہ بھی حل کر لیتے. مندرجہ ذیل قضایہ میں قضیہ کی اقسام بیان کرو. نمبر ایک, عمر مسجد میں ہے, یہ کون سا قضیہ ہے؟ طبعیہ ہے یا محملہ ہے؟ جی طبعیہ. اور محملہ میں تو موضوع کلی ہوتا ہے اور یہاں موضوع کون ہے؟ جزیہ. تو یہ کیا ہوا؟ قضیہ مخصوصہ یا قضیہ شخصیہ. اور موجبہ ہے یا سالبہ؟ جی ایجاب ہے یا سلب ہے؟ ایجاب ہے. تو قضیہ مخصوصہ موجبہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا حیوان جنس ہے, جی یہ کون سا قضیہ ہے؟ قضیہ طبعیہ ہے. شاباش. جنس ہونا یہ ماہیت کی صفت ہوتی ہے, افراد کی صفت نہیں. تو یہ قضیہ طبعیہ ہے بھائی. اور موجبہ ہے یا سالبہ؟ موجبہ ہے بھائی. اچھا ہر گھوڑا ہنہناتا ہے, جی بتائیے. جی بولو, قضیہ طبعیہ ہے یا قضیہ محملہ ہے یا قضیہ محصورہ ہے؟ محصورہ ہے. ہر گھوڑا دیکھا ہنہناتے افراد ہیں, حقیقت نہیں ہنہناتی اس کی. اور کون سی قسم ہے؟ محصورہ کی کون سی قسم ہے؟ موجبہ ہے، سالبہ ہے، اور کلیہ ہے، جزیہ ہے، کلیہ. تو موجبہ کلیہ ہوا. سورہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گدھا بے جان نہیں. جی، کوئی گدھا بے جان نہیں، کوئی گدھا بے جان نہیں. جی جی بولو. جی شاباش. کوئی گدا، دیکھو سب سے نفی کی جا رہی ہے. کوئی گدا بے جان، بے جان ہونے کی نفی ہر ہر فرد سے کی جا رہی ہے. جب کل یا جز کا ذکر آ جائے تو سمجھ جائیں یہ کس پر حکم لگ رہا ہے، افراد. تو یہ کون سا قضیہ ہوا؟ قضیہ محصورہ. اچھا، محصورہ کی کون سی قسم ہے؟ موجبہ ہے، سالبہ ہے، سالبہ. اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ کلیہ ہے. تو سالبہ کلیہ کیا ہوا؟ سالبہ، سالبہ کلیہ. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے ہے، بعض انسان لکھنے والے ہیں. جی، یہ کون سا قضیہ ہے؟ بعض، بعض سے ہی فوراً پتہ چل گیا محصورہ ہے. کون سی قسم ہے محصورہ کی، موجبہ ہے یا سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. جیم کے نیچے زیر پڑھو، موجبہ ہے. اور کلیہ ہے، جزیہ ہے؟ جزیہ. تو موجبہ، جزیہ. بعض انسان ان پڑھ ہے، بعض محصورہ. اور موجبہ ہے، سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. اور کلیہ ہے یا جزیہ ہے؟ جزیہ. تو موجبہ جزیہ ہوا. ہر گھوڑا جسم والا ہے. جی، محصورہ ہے. یہ ہر لفظ سے پتہ چل گیا، ہر کا لفظ جو آ رہا ہے. محصورہ کون سا ہے؟ موجبہ ہے، سالبہ ہے؟ موجبہ. اور کلیہ ہے، جزیہ ہے؟ کلیہ. تو موجبہ کلیہ ہوا. کوئی پتھر انسان نہیں، محصورہ ہے. شاباش، ہر ہر پتھر سے انسان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، محصورہ. اور موجبہ ہے، سالبہ، سالبہ. اور کلیہ ہے، جزیہ ہے؟ کلیہ. تو سالبہ کلیہ. ہر جاندار مرنے والا ہے، محصورہ. کون سا؟ موجبہ، سالبہ؟ موجبہ. اور کلیہ ہے، جزیہ ہے؟ کلیہ. تو موجبہ کلیہ. ہر متکبر ذلیل ہے، یہ کون سا ہوا؟ محصورہ. شاباش. موجبہ ہے، کلیہ؟ موجبہ. اور کلیہ ہے یا جزیہ؟ کلیہ. تو موجبہ کلیہ. یا یوں کہو، ساری نام شروع میں لے آؤ، یہ کس کون سے قضیہ قسم کی، یہ کون سے قضیہ کی قسم ہے؟ حملیہ ہے یا شرطیہ ہے؟ حملیہ. اچھا، پھر حملیہ کی کون سی قسم ہے؟ محصورہ. پھر محصورہ کی کون سی قسم ہے؟ موجبہ. موجبہ کون سا؟ کلیہ. تو گویا یوں کہو، قضیہ حملیہ، محصورہ، موجبہ، کلیہ. یا صرف کہہ دو قضیہ محصورہ، موجبہ، کلیہ. تو محصورہ بھی ساتھ ذکر کرو تاکہ پتہ چل جائے. ویسے بھی کلیہ اور جزیہ جب ساتھ آپ ذکر کر دیں گے، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا قضیہ ہے، محصورہ ہے، کیونکہ کلیہ جزیہ ہونا محصورہ کی صفت ہے. ہر متواضع عزت والا ہے، ہر عاجزی کرنے والا عزت والا ہے. جی، کون سا ہے؟ شاباش، محصورہ ہے. موجبہ ہے، سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. اور کلیہ ہے، جزیہ ہے؟ کلیہ ہے. تو محصورہ، موجبہ، کلیہ. ہر حریص خوار ہے. حریص، حریص لالچی، خوار ہے یعنی ذلیل ہے. ہر لالچی ذلیل ہے. جی، کون سا قضیہ؟ محصورہ ہے. اور کلیہ، موجبہ ہے، سالبہ ہے؟ موجبہ ہے. اور کلیہ ہے، جزیہ ہے؟ کلیہ. تو قضیہ، محصورہ، موجبہ، کلیہ. اس طرح آپ نے لکھنا جواب. سورہ سمجھ میں آ گئی؟ قضیہ، محصورہ، موجبہ، کلیہ. چلیے بس، بہذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.